الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آج کی اس محفل کا مقصد اور اس کا موضوع یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے. مجھے ابھی معلوم ہوا کہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ میں جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ انگریزی زبان میں عرض کروں گا, لیکن یہاں پر مجھے بتایا گیا کہ اکثر علماء اکرام کا مجمع ہے اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اردو ہی سمجھ سکتے ہیں, اس لیے یہ طے کیا گیا کہ میں اپنی گزارشات اردو میں پیش کروں اور آخر میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ انگریزی میں بھی پیش کر دیا جائے گا ان حضرات کے لیے کہ جو انگریزی ہی سمجھتے ہیں اور اردو سے پوری طرح آشنا نہیں ہیں. یہ موضوع درحقیقت بڑا طویل ہے اور مختصر وقت میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں, اس لیے بعد میں سوال جواب کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے. تو اس مختصر وقت میں میں صرف چند بنیادی نکات ہی عرض کر سکتا ہوں. اگر یہ سوال کیا جائے جیسا کہ کیا گیا ہے کہ مغربی دنیا میں یا مغربی ملکوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کو کس طرح ان کا سامنا کرنا چاہیے, تو میں اس کو اختصار کے ساتھ تین بنیادی چیلنجز میں تقسیم کر سکتا ہوں. یعنی تین قسم کے چیلنج ہیں جو مسلمانوں کو, خاص طور پر مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش ہیں. سب سے پہلا چیلنج تو وہ ہے جو مسلمان, ہر مسلمان کا کو اس کا سامنا کرنا ہے, وہ چاہے مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو, وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو یا ساؤتھ میں ہو یا نارتھ میں ہو, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, ایک مسلمان کا پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس میں میرا مقام کیا ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی اصلاحی کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں किसी रिफॉर्म के लिए खड़े होते हैं और कोई प्रोग्राम उसका शुरू करते हैं तो जहन में ये होता है कि हमें दूसरों की इसलाह करनी है और दूसरों को रिफॉर्म करना है, दूसरों को बेहतर बनाना है। और गोया उसका मतलब ये होता है कि हमारा मामला तो ठीक है, जो कुछ खराबी है वो दूसरों में है, लिहाजा दूसरों को ठीक करने की हम कोशिश में लग जाते हैं और इस कोशिश में इस बात को भूल जाते हैं कि खुद हमारे अंदर भी कुछ खराबी हो सकती है, हमारे अंदर भी कोई ऐब हो सकता है, हमारे अंदर भी कोई नक्स हो सकता है। और उसकी वजह, उसके नतीजे में होता यह है कि जब आदमी अपनी बुराइयों, अपने अयूब और अपने कोताहियों से बेखबर होकर दूसरों ही की फिक्र में फिक्र इख्तियार करता है तो उसके काम में ना बरकत होती है, ना उसका फ़ायदा होता है, ना वो मुआसर होता है। अगर मेरे अंदर बीमारियां भरी हुई हैं और मैं चाहता हूं अपनी फिक्र किए बगैर मैं दूसरों की तरफ मुतवज्जे होता हूं तो मैं खुद बीमार हूं तो दूसरे का क्या इलाज करूंगा। इसीलिए हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के हालात पढ़ने से मालूम होता है कि उनमें से हर शख्स हर वक्त उसको अपनी फिक्र दामनगीर थी कि मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दे हूँ, मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर फरमाते हैं नाफ़क़ हंज़ला, कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हुज़ूर ने पूछा क्यों, तो अर्ज़ किया कि आपकी महफिल में जब हम बैठते हैं तो हमें आखिरत इस तरह नज़र आती है जैसे कि आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम आखिरत की फिक्र को भूल जाते हैं। तो ये तो मुनाफ़क़त हो गई कि आपके साथ बैठकर तो आखिरत को याद कर रहे हैं और बाहर निकलने के बाद हम आखिरत को भूल जाते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाया कि नहीं, सआतन फसआ, ये वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन फिक्र ये लगी हुई है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, अपनी फिक्र लगी हुई है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुन चुके हैं कि मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा है, उसके बावजूद हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐ हुज़ैफ़ा, खुदा के लिए बता दो कि जो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की फहरिस्त दी थी, कहीं मेरा नाम तो उसमें दाखिल नहीं। और ये फरमाते हैं जब शहीद हुए हैं, शहीद होने से कुछ देर पहले सहाबा किराम ने जब उनको मुबारकबाद दी उनके कारनामों के ऊपर तो फरमाया कि भाई मैं तो इस पर राज़ी हूँ कि अल्लाह ताला के सामने जाकर बराबर सराबर छूट जाऊँ और न मुझे किसी नेकी का सवाब मिले न किसी गुनाह का अजाब मुझे हो। तो ये फिक्र जो है हर शख्स हर वक्त लगी हुई थी सहाबा किराम को, उसका नतीजा ये था कि उनके हर कौल फेल उनका हर कौल फेल मुजस्सम तबलीग और दावत था। तो ये सबसे पहला चैलेंज तो हमारा ये है कि हम चाहे जहाँ भी रहते हों लेकिन हम में से हर शख्स हर वक्त और हर आन इस फिक्र में रहे कि मेरे अंदर जो खराबियां हैं वो दूर हों और मैं सही माने में मुसलमान बनूं और सही माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं। ये सबसे बड़ा चैलेंज तो हर मुसलमान को हर जगह दरपेश है और जब तक इस चैलेंज का मुकाबला नहीं होता उस वक्त तक कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम में से हर शख्स को ये फिक्र चाहिए कि अपना जायज़ा लेता रहे कि मेरे तर्ज़ अमल में अगर कोई ख़राबी है तो उसको मैं किस तरह दूर करूं। एक बुज़ुर्गों का मकबूला है कि मनस्तवा यौमाहू फहुआ मकबून, कि अगर किसी शख्स के दो दिन बराबर हो जाएं, यानी जैसा वो कल था ऐसा ही आज भी है और उसमें कोई तरक्की नहीं हुई तो वो दरहकीकत बड़े खसारे में है, बड़े नुकसान में है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहला चैलेंज हमारा ये है कि हम अपना जायज़ा लेते रहें, हमारी इबादत, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, हमारी मुआशरत, हमारे ज़िंदगी का तरीक़ा, उसके अंदर जो खराबियाँ हैं उनको क्या पहले दूर करने की कोशिश करें। ये तो वो चैलेंज है जो हर मुसलमान को हर जगह दरपेश, खास तौर से इस इन मुल्कों के अंदर जहाँ पर एक ऐसे माशरे में मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ जो गलबा है वो गैर मुस्लिम लोगों का है, तो उस माशरे के अंदर अपने आप को अपना खुद का तहफ्फुज़ करना और अपने दीन के तशख्स को बरकरार रखना, अपनी दीनी शनाख्त को बरकरार रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ हम अपना जायज़ा लें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ खराबियाँ पैदा हो रही हैं, और अगर हैं तो उनको किस तरह दूर किया जाए। दूसरा चैलेंज खास जो ख़ास तौर जो और जगह पर भी है लेकिन ख़ास तौर से उन ममालिक में जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, वहाँ पर दूसरा बड़ा चैलेंज है अपनी नई जनरेशन्स को इस तरह तैयार करना कि वो अपने दीन से बरगश्ता ना हो बल्कि दीन से वाबस्ता रहकर इन ममालिक के अंदर ज़िंदगी गुजारें। और ये चीज़ ऐसी अहम है कि जितने हमारी अपनी इस्लाह अहम है उतनी हमारे बच्चों की, हमारी औलाद की, हमारी आने वाली नस्लों की तरबियत और तालीम, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो ख़ास तौर से इन मुल्कों के अंदर मुसलमानों को दरपेश है। और इसका कोई हल इसके सिवा नहीं है कि मुसलमान अपने तालीमी इदारे खुद कायम करें और उन तालीमी इदारों के अंदर मुसलमान बच्चे तमाम असरी उलूम वो मुसलमान माहौल के अंदर रहकर वो उलूम हासिल करें, वो अपने उलूम के अंदर भी माहिर हों, उसके अंदर पूरा कमाल हासिल करें, लेकिन साथ साथ उनकी तरबियत इस्लामी माहौल के अंदर हो और इस्लामी माहौल के अंदर रहकर वो सही माने में मुसलमान बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मुल्क में अल्लाह ताला के फजल व करम से रफ्ता रफ्ता ऐसे इदारे वजूद में आ रहे हैं और बाज़ बहुत अच्छे मेयार के, बहुत स्टैंडर्ड के इदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आ चुके हैं और उसके अंदर बच्चों की तालीम का और अपने आने वाली नस्लों की तालीम और तरबियत का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम काबिल रश्क हद तक बहुत अच्छा है। लेकिन अभी इस मैदान में बहुत कुछ करना बाकी और इस तहरीक को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसमें इस किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, मगरबी मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पर बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसके अंदर कोई मुस्लिम स्कूल मौजूद नहीं है, कोई ऐसा तालीमी इदारा मौजूद नहीं है जहाँ पर बच्चे, होता क्या है वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये करते हैं कि संडे स्कूल बाज़ जगह कायम किए हुए हैं कि इतवार के दिन उनको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, या इवनिंग स्कूल बाज़ जगह पर कायम है वहाँ पर वो शाम के वक्त में जाकर कुछ तालीम हासिल कर लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ काफ़ी नहीं हो सकती, इसलिए कि एक तरफ तो उस बच्चे ने अगर 6 घंटे या 8 घंटे किसी ख़ास माहौल में गुजारे हैं तो हफ्ते में एक दिन या 24 घंटे में से 1 घंटा या 1.5 घंटा वो अगर किसी दूसरे ये माहौल में पहुंच जाए तो उससे उसका वो रंग धुल नहीं सकता जो उसने 6-8 घंटे के अंदर हासिल किया है। और दूसरा ये कि बच्चे के तबीयत पर यह ख्याल भी पैदा होता है कि ये वो स्कूल है जिसने मेरी छुट्टी छीनी है, इस संडे मेरा छुट्टी का दिन था, अब वो छुट्टी का दिन के बजाय मुझे जाकर पढ़ना पड़ रहा है, और अगर वहाँ कोई कारी साहब ज़्यादा ही तशद्दुद करने वाले हों तो वो और ज़्यादा तनफ़ुर पैदा करने का ज़रिया बन जाते हैं, या शाम के वक्त में भी, तो बच्चों के नफ्सियात के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ नहीं सकता। लिहाजा तालीमी इदारे उन तमाम मगरबी मुल्कों के अंदर मुसलमानों के अपने कायम होने चाहिए। अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ बरतानिया के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसे इदारों की कायम हो चुकी है, उसको और आगे भी बढ़ाना है और दूसरे मुल्कों तक उसको पहुँचाने की कोशिश करनी है। یہ دوسرا چیلنج تھا کہ اپنی جنریشنز کو، اپنے آنے والی جنریشنز کو مسلمان بنانے اور رکھنے کی فکر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ بچائے اگر ہم نے اس کی فکر آج نہ کی تو کل کو اگر یہ نسل بگڑے گی اور کسی اور راستے پر جائے گی تو اس کا سارا گناہ ہمارے اوپر ہوگا، اور ہمارے اوپر ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی بھی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی بھی ہے. اور میں نے خود یہ مناظر دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جہاں یہ فکر نہیں ہوئی وہاں پر اولاد جو ہے وہ بالکل قابو سے باہر ہو گئی ہے، مرتد تک ہو گئی ہے، کفر کے دامن میں چلی گئی ہے. تو یہ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی اس طرح تربیت اور تعلیم کا انتظام کریں. تیسری بات جو بہت اہم بھی ہے اور بہت مشکل بھی، موجودہ حالات کے لحاظ سے مشکل بھی، لیکن جتنی مشکل ہے اتنی ہی اہم بھی ہے، اور ہمارے ان ملکوں کے اندر ہمارے وجود کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے. وہ یہ کہ ہم اپنی اصلاح کے دائرے میں رہتے ہوئے اس وقت تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے درمیان یہ جذبہ نہ ہو کہ ہم در حقیقت ایک بہترین نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں ان غیر مسلم لوگوں کے سامنے کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں. جن غیر مسلم حکومتوں کے تحت، غیر مسلم ممالک کے تحت ہم رہ رہے ہیں، ان کے سامنے ہمارا نمونہ ایسا آنا چاہیے جو دلکش ہو، جو اٹریکٹیو ہو، جو دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کر سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اب تک ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے بجائے ہم بعض اوقات اس سے نفرت پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہ لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں، ہمارے طریقہ کار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، دوسروں کے ساتھ ہمارے طرز عمل میں ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کے قریب آتے وہ ہم سے دور ہٹ جاتے ہیں. یہیں اسی ملک میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مثلاً اس ملک کے اندر بے روزگاری الاؤنس جاری ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ کا الاؤنس ملتا ہے. اب باقاعدہ مجھ سے مسئلہ ایک جگہ پوچھا گیا کہ بعض مسلمان بھائی اگرچہ وہ برسر روزگار ہوتے ہیں، امپلائڈ ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان امپلائڈ ظاہر کر کے وہ حکومت سے وظیفہ وصول کرتے ہیں. تو جب ہم اپنا کردار یہ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے تو بتائیے کہ اس سے اسلام کی طرف رغبت ہوگی یا نفرت ہوگی. اور استدلال یہ کیا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ اس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غیر مسلم حکومت ہے، لہذا اگر اس کو کسی طریقے سے بھی لوٹا جائے یا اس کا پیسہ حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. اللہ بچائے، یہ اتنا شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہم خود گناہ کر رہے ہیں بلکہ اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنا طرز عمل ایسا پیش کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہو کہ دیکھو یہ اسلام کے پیروکار ہیں تو ان کا طرز عمل کیسا ہے، یہ کیسے امانتدار، کیسے دیانتدار، کیسے اچھے اخلاق والے ہیں. میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق بر صغیر سے، سب کانٹیننٹ آف انڈیا سے. وہاں سب سے پہلے جو اسلام آیا تو نہ کوئی جہاد ہوا، نہ کوئی تبلیغی جماعت گئی، بلکہ سب سے پہلے اسلام مالابار میں آیا اور مالابار جس کو آج کیرالہ کہا جاتا ہے, وہاں صحابہ کرام کے کچھ حضرات تجارت کے لیے گئے تھے. انہوں نے تجارت کے اندر ایسا نمونہ پیش کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہوئی, تو اس وجہ سے الحمدللہ وہاں پر اسلام پھیلا. یہ استدلال کرنا کہ غیر مسلم ہے لہٰذا جو چاہو کرتے رہو, یہ بڑا ہی زبردست گمراہانہ نظریہ ہے. خود رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو. حضرت نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور غزوہ ہوا ہے, خیبر کا غزوہ, جس میں آپ نے خیبر کے یہودیوں سے مقابلہ تھا, تو وہاں پر آپ ان کی سازشیں مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی رہتی تھیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اوپر جا کر خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. تو وہاں ایک خیبر کے اندر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے باہر نکلا, تو اسے باہر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نظر آیا. تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں یا معلوم کروں کہ آپ کی دعوت کیا ہے اور آپ کس لیے تشریف لائے ہیں. تو وہ چرواہا لوگوں سے پوچھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس کے پاس پہنچا, تو دیکھا ایک معمولی سا خیمہ ہے. تو وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ سردار ہیں اور مدینہ کے حکمران ہیں اور ان کا ایسا معمولی سا خیمہ ہے. کہا اس میں رہتے ہیں سردار؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں اسی میں ہے. اندر کہا کہ تم چلے جاؤ اندر جا کر بات کر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے. وہ اس پر حیران تھا کہ مجھے ایک حکمران, میں کہاں چرواہا اور کہاں ایک حکمران, اس سے ملاقات کا اس طریقے سے مجھے موقع دیا جا رہا ہے. جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے. آپ نے بتایا کہ میں تو صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں کہ تم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ خدا واحد کی غلامی میں لے جاؤں. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اور ہمارے ساتھی تمہیں سینے سے لگائیں گے اور جو حقوق ہمارے ہر مسلمان کو حاصل ہیں وہ تمہیں حاصل ہوں گے. اس نے کہا آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ میں تو سیاہ فام ہوں, میرا سارا جسم کالا ہے اور میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے, جو بڑے بڑے سردار ہیں مجھے قریب بھی آنے نہیں دیتے, تو آپ مجھے سینے سے کیسے لگائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم ایمان قبول کر لو گے تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو تمہاری سیاہی سفیدی سے بدل چکی ہوگی اور تمہاری بدبو خوشبو سے بدل چکی ہوگی. اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں اسلام آ گیا. اس نے کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں, اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کام کروں. تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو نہ تمہیں نہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز سکھاؤں, نہ روزے کا وقت ہے کہ روزہ رکھواؤں, کوئی عبادت کرنے کا موقع نہیں, البتہ جہاد ہو رہا ہے اس میں تم شامل ہو جاؤ. کہا کہ اچھا اگر میں شامل ہو گیا تو اس میں تو مر بھی سکتا ہوں, تو کیا ہوگا؟ کہا کہ مر گئے تو میں خود گواہی دوں گا دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیاہی سفیدی سے تبدیل فرما دیں گے, تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے. لیکن فرمایا جہاد پر جانے سے پہلے تمہارے ذمہ ایک کام ہے, وہ پہلے کرو. وہ یہ کہ بکریاں جو لے کر آئے ہو تم, یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں, خیبر کے یہودی مالک ہیں اس کے اور وہ ان کی امانت ہے تمہارے پاس, لہذا یہ پہلے بکریاں واپس کرو اور بکریاں واپس کر کے پھر اگر آؤ تو پھر بے شک تم جہاد میں شامل ہو سکتے ہو. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ مقابلہ ہے, ڈکلیئرڈ وار ہے, اور جب ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے تو دشمن کے جان مال سب حلال ہوتے ہیں, جان بھی مال بھی, لیکن چونکہ وہ چرواہا اس کو امانت کے طور پر لے کر آیا تھا، اس واسطے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ تم واپس نہیں کرو گے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں. تو پہلے بکریاں واپس، اور وقت بھی ایسا تھا کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت تھی، ایسی ضرورت تھی کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام نے گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا تھا، جو بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کروا دیا، لیکن گدھے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور یہ بکریوں کا پورا ریوڑ موجود تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو جہاد اپنی جگہ ہے اور امانت اپنی جگہ ہے، تو یہ امانت کو پہلے واپس کرو پھر جہاد کرو، اس کے بغیر نہیں. وہاں اگر کوئی یہ استدلال پیش کرتا کہ بھائی یہ تو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، لہذا جس طرح چاہو ان کا مال لوٹ لو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ نہیں، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو واپس کرو. اور ایک دو نہیں، بے شمار مثالیں ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا تھا. زیارت کے لیے روانہ ہوئے، یہ وقت وہ تھا جب بدر کی جنگ تیار تھی اور ابو جہل اپنے بڑے زبردست لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے. راستے میں حذیفہ ابن یمان ان کے والد ابو جہل کے ساتھ مل گئے، سے ملے، تو ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم جاؤ گے تو ہماری تو ان سے لڑائی ہے، تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، لہذا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. ہم ان کی افرادی قوت میں، ان کے مین پاور میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے بہت کہا کہ ہم تو وہاں نہ لڑائی کے لیے گئے ہیں، ہم تو صرف حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا. آخر کار پھر اس نے کہا اچھا اگر ایک بات کا وعدہ معاہدہ کرو کہ تم وہاں جاؤ گے تو جنگ میں حصہ نہیں لو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے معاہدہ کر لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. غزوہ بدر تیار ہے، وہ غزوہ بدر جس کے ہر شریک صحابی کا کو بدری بننے کا شرف حاصل ہوا، جن کے نام پڑھ پڑھ کے دعائیں کی جاتی ہیں تو قبول ہوتی ہیں، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہے میں نے ان کی مغفرت کر دی. اس غزوہ بدر کے اندر شرکت کا اعزاز بہت بڑا اعزاز تھا. حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم نے اگرچہ معاہدہ کیا ہے لیکن یہ معاہدہ تلوار کے نوک کے اوپر کیا گیا ہے، زبردستی لیا گیا ہم سے یہ وعدہ، ہمیں شرف بخش دیجئے کہ ہم اس بدر کی جنگ میں شامل ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم ایک معاہدہ کر کے آئے ہو، اگرچہ ہمارے دشمن سے معاہدہ کیا ہے لیکن معاہدہ کر کے آئے ہو تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا تمہارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اور ہم تمہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج اگر تم نے یہ کام کر لیا تو لوگوں کے سامنے اسلام کا یہ تصور آئے گا کہ یہ معاہدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا ہے. اس لیے حذیفہ اور ان کے والد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں شامل ہونے سے روک دیا، معاہدہ کیا. تو میں یہ کیا کرتا ہوں، چونکہ مغربی ملکوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں جب انہوں نے یہاں پر کی سٹیزنشپ لے لی ہے یا اقامہ لیا ہے تو معاہدہ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس معاہدے کے تحت وہ ان کے جائز قوانین کی پابندی ان کے ذمہ لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام ہے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کے اوپر دھبا آتا ہے، اور پوری مسلم امہ کے مفاد کے خلاف ہے کہ ایسا اقدام کیا جائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علماء کرام کو مجمع سب اس واقعے سے واقف ہیں, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے دھوکہ دے کر گرفتار کیا, دھوکہ دے کر گرفتار کیا. تفصیلی واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ دھوکہ دے کر بلایا گیا, راستے کے اندر ان کے ساتھیوں کو کا محاصرہ کیا گیا, کچھ ساتھی پھر آخر میں انہوں نے کافروں نے یہ کہا کہ ہم اگر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تو ہم آپ کی جان مال کے تحفظ کا ذمہ لیتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے سرنڈر کر دیا, لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مکے میں لا کر ان کو قید کر دیا ایک مکان کے اندر, مکان میں قید ہیں, اور کہہ دیا کہ آپ کا آخری انجام یہ ہے کہ آپ کو سولی پر لٹکایا جائے گا. سولی پر لٹکانے سے پہلے آپ یہاں پر قید ہیں. اس حالت میں جس گھر کے اندر وہ قید تھے تو وہاں سے ان کو اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے استرے کی ضرورت پیش آئی, بلیڈ کی, تو وہ استرا کسی نے دے دیا, وہ ان کے ہاتھ میں تھا. اسی حالت میں ایک بچہ جو جس گھر میں قید تھے اس گھر کا ایک بچہ وہ آ گیا, تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بچہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بچوں سے پیار کرتے, تو حضرت خبیب نے اس بچے کو ایک پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا. اس کی بہن دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھ کر لرز اٹھی کہ یہ میرا دشمن ہے, اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے, بلیڈ ہے, اور بچہ اس کی گود میں ہے, یہ کہیں اس کو قتل نہ کر دے. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے, تو حضرت خبیب نے کہا کہ پریشان مت ہو, یہ بچہ ہے, میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا تھا, سولی پر لٹکایا جانے والا تھا. اگر وہ چاہتے تو اس کو ہوسٹیج بنا سکتے تھے اس بچے کو, اور اس کا یرغمال بنا کر کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جب تک کہ تم مجھے نہ چھوڑو. لیکن اس بچے کو اغوا کرنا اور اس کو یرغمال بنانا حضرت خبیب نے گوارا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ کافروں کا بچہ تھا, ان غیر مسلموں کا بچہ تھا کہ جو ان کے جو دھوکے سے ان کو گرفتار کر کے لائے تھے, جو ان کے خون کے پیاسے تھے, جو ان کو پھانسی دینے والے تھے. لیکن ان کے بچے کو بھی نہ صرف یہ کہ قتل کرنا تو درکنار, اس کو ہوسٹیج بنا کر اپنے رہائی کی کوشش کرنا, یہ بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا. کیوں نہیں گوارا فرمایا؟ کہ اگر آج میں اس بچے کو یہ کرتا ہوں تو مسلمانوں کے اور اسلام کے اوپر دھبا آئے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہ جنگ کی حالت میں بھی بچے کو قتل نہیں کر سکتے, عورتوں کو نہیں کر سکتے, عبادت گزاروں کو نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ جائز حدود میں رہ کر حسن سلوک کا جو معاملہ فرمایا وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. آج ہم یہ تاویلیں کریں اور یہ کہیں کہ بھئی چونکہ غیر مسلم ہیں لہذا ان کے ساتھ جو چاہو وہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہو, یہ بات جو ہے یہ صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ حرام اور ناجائز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے, بلکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے جو امت کے اوپر لگتا ہے. لہذا ہمارا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو ایسا بنائیں کہ جس سے ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا معاشرہ, ہماری کمیونٹی وہ ایک روشن مثال بن کر سامنے آئے, نہ یہ کہ ہم ایسی مثالیں پیش کریں جس سے کہ لوگوں کے دلوں میں تنفر پیدا ہو. دیکھو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفرت کفر سے ہونی چاہیے, کافر سے نہیں. نفرت جو ہے وہ کس سے ہے؟ کفر سے, نہ کہ کافر سے. نفرت گناہ سے ہے, گناہگار سے نہیں. یعنی ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر انسان سے ہمدردی کرے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اس ہمدردی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو غلط راستے پر جانے سے روکنے کی کوشش کرے, اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے, پیار سے, محبت سے, شفقت سے اور ہمدردی کے جذبات سے اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے, اور اس کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی کا مظاہرہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی چونکہ غیر مسلم ہے لہذا بس ان سے, ان کی ذات سے نفرت ہے. ذات سے کسی کی نفرت نہیں ہے, ساروں کی ذات سے ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے, ہمارا پیغام ہمدردی کا پیغام ہے, ہمارا پیغام مواسات کا پیغام ہے. اور البتہ بے شک ان اعمال سے نفرت ہے جو کفر کا عمل ہو یا فسق و فجور کا عمل ہو, اس سے نفرت ہے. اور ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان سے دل میں اس کے یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح یہ اس گمراہی سے نکل آئے. جب حضور اقدس نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے, آپ کی بات نہیں مانی ہے, اگر آپ چاہیں تو فرشتہ جو پہاڑوں پر متعین تھا اس کو بھیجا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو بلا کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن حضور اقدس نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ان سے یا ان کی نسلوں میں سے لوگ ہدایت والے پیدا ہو جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی, اس کے اندر جو پروانے ہیں آ کر اپنی نادانی سے آگ کے اندر گر رہے ہیں. میں لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کے دامن پکڑ پکڑ کر, ان کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو اس آگ سے بچا لوں. تو یہ ہمدردی کا معاملہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہو جو ایک مثال بنے دیانت کی, امانت کی, خوش اخلاقی کی, محبت کی, ہمدردی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ تاثر دور فرمائیں گے. بعض اوقات کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر یا پوری امت کے اوپر وہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات اس وقت پوری طرح, یہ دونوں چیلنجز, چاہے وہ اپنی اصلاح کا ہو, اپنے بچوں کی اصلاح کا ہو, یا دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے طرز عمل اور اچھی مثال پیش کرنے کا ہو, ان سب کا ایک بنیادی تقاضا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی شرط ہے, جس کے بغیر ہماری کوششیں جو ہیں وہ کارگر پوری طرح نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت ہو, یعنی ایک یونٹی ہو مسلمانوں کے درمیان, اور ایک بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے قسم کے اختلافات کو پس پشت ڈالنے کا جذبہ ہو. یعنی اگر فرض کرو کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان تمام میدانوں کے اندر, لیکن ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں, ہمارے آپس میں جھگڑے ہیں, اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ گروپ بنائے بیٹھے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنے الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے. تو ہماری یہ کوششیں بحیثیت امت, جو بحیثیت ایک کمیونٹی کے, وہ برابر نہیں ہو سکتی. لہذا ہونا یہ چاہیے کہ سارے مسلمان कम से कम निकात पर, जो बुनियादी अहमियत के निकात हैं, उनके ऊपर सब मुत्तफिक हो। उसमें इस बात का फर्क ना हो कि जो उनके जो बाहमी फुरूई इख्तलाफात हैं वो बीच में हायल ना हो, और इसमें ये बात ना हो कि भाई ये जो है यानी जब उम्मत के बाला तर और आला दर्जे के मकासिद हैं उसके अंदर ये तफरीक हायल ना हो कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, और ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये गुजराती है, ये फलाना है। ये तफरीक बीच में हायल ना हो, बल्कि बुनियादी मकासिद के लिए सब यकजान हो, बुनियादी मकासिद को हासिल करने के लिए और उम्मत की सलाह व फलाह के लिए सब यकजान हो। और अगर कोई इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ दायरे में हो, अपने इख्तलाफ के दायरे में हो। यानी ये मुमकिन तो नहीं होता कि तमाम इंसानों की राय एक हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। राय का इख्तलाफ एक फितरी तकाजा है, और उस राय के इख्तलाफ को ख़त्म न पहले किया जा सका है न आइंदा किया जा सकता है, वो बाकी रहे। लेकिन जहाँ इख्तलाफ ख़त्म ना हो तो कम से कम इस बात पर इत्तेफाक हो जाना चाहिए कि भाई हमारे दरमियान इख्तलाफ है, एग्री ऑन डिसएग्रीमेंट, कम से कम इतना हो जाए। अब यहाँ अफसोस है कि जो हम आपस में बैठे हैं, इसलिए मैं बात खुलकर करने में कोई हर्ज नहीं है कि इस पर झगड़ा है कि रुए तहलाल में क्या किया जाए और औकात नमाज का क्या मसला हो, इसके ऊपर झगड़ा है। उसकी वजह से राहें अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। किसी जो अपने दिमाग में बात आ गई है, जो अपने जो अपना तरीका इख्तियार कर लिया है, उसके खिलाफ अगर कोई दूसरा कोई बात कहे तो उसको सुनने को तैयार नहीं, और उसके नतीजे में ग्रुप बंदी हो गई, उसकी नतीजे में मुख्तलिफ जमातें बन गई हैं, उम्मत कई हिस्सों में बंट गई है। अरे भाई, अगरचे तो अव्वल तो ये ज़्यादातर मसाइल ऐसे हैं जो मुज्तहद फी हैं, यानी इज्तिहादी उमूर हैं, और इज्तिहादी उमूर में कोई भी जानिब मुनकर नहीं होती। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, बड़ा काम की बात है याद रखने की, कि इज्तिहादी उमूर में कोई भी जानिब मुनकर नहीं होती, और जो चीज़ मुनकर ना हो उस पर नकीर करना भी खुद मुनकर है। जो चीज मुनकर ना हो उस पर नकीर करना बताते खुद मुनकर है। नबी करीम मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह ये बात, ये जुमला बार बार इरशाद फरमाया करते। तो उसकी वजह से गुरोह बंदियां, उसकी वजह से उम्मत में इफ्तराक। अगर फर्ज करो कि उम्मत को मुजतम करने के लिए, उम्मत को एक जगह जमा करने के लिए अगर किसी ऐसी राय को भी इख्तियार कर लिया जाए जो मरजूह है हमारे नज़दीक, यानी हमारे नज़दीक वो राजह नहीं है लेकिन मरजूह है, यानी नॉन प्रीफर्ड राय है, उसको भी अगर इख्तियार कर लें तो उम्मत के इत्तेहाद के खातिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे बड़ा फ़कीह कौन होगा, अफ़क़हुस सहाबा, वो खुद इस बात के कायल थे कि जब आदमी मुसाफिर हो तो उसके ज़िम्मे कसर करना वाजिब है, यानी सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि वाजिब है। यानी उन इस बात के कायल थे कि कसर करना यानी दो रकतें पढ़ना चार के बजाय, ये वाजिब है, इस बात के कायल थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के पीछे एक मरतबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के साथ एक मरतबा थे, तो वहाँ उन्होंने दो के बजाय चार रकतें पढ़ी, यानी पूरी नमाज। तो किसी ने पूछा कि भाई आपकी राय तो ये थी कि चार पढ़ना जायज़ नहीं है बल्कि दो पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपने कैसे चार रकतें पढ़ी? تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الخلاف الشر. میں نے اس لیے پڑھی کہ خلاف کرنا یہ بہت بری بات ہے. حضرت عثمان جو ہیں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں اگر میں یہ اختلاف کا اظہار کرتا تو یہ اچھی بات نہ ہوتی. اتنا بڑا فقیہ لیکن اپنی رائے کو چھوڑ دیا, مرجوح رائے پر عمل کیا, اپنی رائے میں جو مرجوح تھا اس کو اس پر عمل کیا امت کے اختلاف اتحاد کے خاطر. تو اگر کسی مسئلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے راجح ہے اور دوسرے کی مرجوح ہے, اس کے باوجود اگر اختلاف مٹتا ہے اور میں مرجوح رائے کو اختیار کر لیتا ہوں تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ یہ موجب اجر و ثواب ہے کہ آدمی اپنے مرجوح, کیونکہ معاملہ بھی اجتہادی ہے. جہاں معاملہ آ جائے حق و باطل کا, یعنی نص صریح ہے قرآن کی یا سنت کی, اس کے خلاف کوئی آدمی بات کہہ رہا ہے, وہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کے اندر کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں. لیکن جہاں اجتہاد اور استنباط کا معاملہ ہے, رائے مختلف ہو سکتی ہیں, ہوئی ہیں, بعض فقہا اس طرف گئے ہیں بعض فقہا اس طرف گئے ہیں, تو وہاں پر اگر مرجوع رائے پر بھی عمل کر لیا جائے امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ کرنا ضروری ہے ایسے موقع, میں تو اس کو ضروری سمجھتا ہوں. لیکن اگر بالفرض ایسا نہیں ہو پاتا, کوئی اپنی رائے پر ڈٹا ہوا ہے اور دوسرا اپنی رائے پر ڈٹا ہوا ہے, تو کم از کم اتنا سمجھ لیں کہ بھائی یہ بھی اس کی ایک رائے ہے اور ہماری بھی ایک رائے ہے, یہ اپنی رائے پہ عمل کرتا رہے, ہم اپنی رائے پہ عمل کرتے رہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑیں گے نہیں, اس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے, اشتہار بازی نہیں کریں گے, اور ایک دوسرے کے خلاف ہم محاذ قائم نہیں کریں گے. دیکھو حضرات امام ابو حنیفہ تھے, امام شافعی تھے, امام مالک تھے, امام احمد بن حنبل تھے, ان کے پیروے کار تھے, کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے نماز کے اندر, کوئی نہیں اٹھاتا, کوئی آمین زور سے پڑھتا ہے, کوئی آہستہ پڑھتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے لڑائی وڑائی کچھ بھی نہیں ہے. بھائی تم اپنے طریقہ اس کو بہتر سمجھتے ہو اس طرح کر لو, ہم اس طرح بہتر سمجھتے ہیں ہم اس طرح کر رہے ہیں, لیکن لڑائی نہیں. تو ہمارے ہاں ایک وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جب یہ برٹش حکومت تھی تو وہاں یہ مسلمانوں میں جھگڑے کھڑے ہو گئے, آمین بالجہر آمین بالسر آہستہ پڑھیں آمین یا زور سے پڑھیں, تو وہاں ایک مسجد میں ایک صاحب تھے, وہ محنفیوں کی مسجد تھی, وہاں آمین آہستہ لوگ کہتے تھے, تو وہ پہنچ گئے, اہل حدیث تھے شاید یا شافی تھے, تو انہوں نے زور سے آمین کہنی شروع کر دی, تو دوسرے لوگوں کو برا لگا, ان کے درمیان آپس میں کچھ بحث مباحثہ ہوا, تکرار ہوئی, یہاں تک کہ جھگڑا ہو گیا, جھگڑا یہاں تک ہو گیا کہ معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا, اور کورٹ تھا, کورٹ کا جو جج تھا وہ تھا انگریز. تو اس کے سامنے پوچھا, اس نے پوچھا بھائی آخر کیا مسئلہ ہے, کس وجہ سے جھگڑا ہوا؟ تو اس نے کہا بھائی یہ آمین زور سے کہتے تھے یا آہستہ کہتے تھے, اس کے درمیان آپس میں تکرار ہو گئی, پھر جھگڑا ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا میں ذرا مطالعہ کروں گا, مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے پھر اس کا فیصلہ کروں گا. تو اس نے اب تو اس بیچارے کو نہ آمین بسلیہر کا پتہ نہ آمین بسر کا پتہ, تو لیکن اس نے اسٹڈی کی اور مطالعہ کیا, اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر جب اس نے تمام مال ہوا مال ہے اس مسئلے کا سمجھ لیا, تو اس نے جب فیصلہ دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا بھائی میں نے مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آمین بالجہر کے اوپر بھی کچھ دلائل ہیں, آمین بالسر کے اوپر بھی کچھ دلائل ہیں, کچھ لوگ اس کو قائل ہیں کچھ اس کے قائل ہیں, لیکن آمین بالشر کا کوئی جواز نہیں ہے, آمین بالشر کا کوئی مجھے سراغ نہیں ملے گا. تو بھائی آمین بالجہر کر لو یا آمین بالسر کر لو, لیکن خدا کے لیے آمین بالشر نہ کرو, یعنی جس کے نتیجے میں امت کے درمیان افتراق پیدا ہو. تو اول تو مرجوح رائے کے اوپر بھی اگر اتفاق ہو جاتا ہو امت کا تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اور اگر بالفرض اختلاف پھر بھی باقی رہے تو بھائی اختلاف کی حدود ہوتی ہیں, اس حدود کے اندر اس کو رکھا جائے, اس کو لڑائی کا جھگڑے کا ایک دوسرے کے خلاف بہتان ترازی کا ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کا بدزبانی کا ذریعہ نہ بنائیں, اور امت کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں کہ ہمیں ان ملکوں میں رہ کر اسلام کا ایک بہتر نمونہ پیش کرنا ہے اور ہمیں اپنے طرز عمل سے یہ بتانا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, تو اس کی غرض سے سب متحد ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ مقاصد آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکیں گے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مسئلے کے پہلو تو بہت سے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ میں نے آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش کر دی. یحییٰ بھائی نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے لیے کے بیان کرنا, مگر وہ پون گھنٹہ ہو گیا, معاف کیجیے 45 منٹس ہو گئے تقریباً. لیکن بہرحال بنیادی باتیں یہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.